بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ذکر. پیچھے ضمناً یہ بھی تذکرہ آ چکا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ظاہر حلیہ کا ذکر آیا تو بالوں کا بھی ذکر آیا تھا. یہ مستقل عنوان قائم کر کے بتا دیا، اور اس کی پیچھے وضاحت آ گئی تھی کہ بال لمبے رکھنے کی عام عادت تھی، کانوں کے برابر ہوں تو اس کو وفرہ کہتے ہیں، اور درمیان میں ہوں تو اس کو لمہ کہتے ہیں، اور کندھوں تک اگر پہنچ جائیں تو اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ ولجہ بنتا ہے جمہور کے قول کے موافق، لیکن علامہ جار اللہ زمخشری مشہور ہیں، اپنے زمانے کے لغت کے امام علامہ زمخشری، اگرچہ ان سے بعض چیزوں میں، عقیدے کی بعض چیزوں میں، بعض نظریات میں جمہور کا اختلاف ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے تو ان کو امام مانتے ہی ہیں سب، اور تفسیر میں بھی ان کے اقوال جو لفظی ابحاث وغیرہ کے اعتبار سے جو ہیں ان کو حجت مانا جاتا ہے. بہرحال لیکن ان کا قول جمہور سے مختلف ہے اس سلسلے میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ترتیب برعکس بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے ہیں تو جمعہ، اور درمیان میں ہیں تو وہی لمہ ہی رہیں گے، لیکن کانوں تک اگر کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وفرہ. تو ان کے یہاں ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف، وہی ولجہ کا لفظ اگر ہم استعمال کریں تو ان کے یہاں یا جمہور کے یہاں اوپر سے نیچے جاتے ہوئے ولجہ کا لفظ آتا ہے، اور علامہ زمخشری کے یہاں نیچے سے اوپر کی طرف بالوں کی اگر مقدار دیکھی جائے تو ولجہ کا لفظ بنتا ہے. بالسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد ابن عيسى بن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه امين. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کٹوا لیتے تھے تو کانوں کے لو تک کٹواتے تھے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا تھوڑے تھوڑے گول بھی تھے، تو تھوڑی گولائی کے ساتھ اب ظاہر ہے کانوں کے درمیان تک چلے جائیں گے، تھوڑے سے گول ہو کر اوپر چلے جائیں گے. تو الى یعنی شحمت اذنیه وہ بھی ٹھیک ہے، نصف اذنیه کانوں کے درمیان تک وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ہوتا تھا. بھی قال حدثنا حناد بن السري قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون الوفره. دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ایک ہی برتن سے. اب دیکھو اس میں مسائل تو بہت سے متعلق ہیں، لیکن یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں. میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے ایک برتن سے، ایک وقت میں ہونے کا کوئی ذکر نہیں، ایک وقت میں ہونے کا کوئی ذکر نہیں. ظاہر الفاظ سے فوراً ذہن یہ جاتا ہے کہ اچھا ایک وقت میں، میں صرف یعنی اس سے نفی مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس روایت سے ثابت کرنا کہ ایک ہی وقت میں غسل کر رہے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ بتا رہی ہیں کہ جس برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی استعمال کیا تھا اسی برتن سے میں بھی استعمال کر لیتی تھی. ایک ہی برتن ہوتا تھا، یعنی وہ یعنی جیسے ایک ڈول ہو اس میں پانی ہو، ایک شخص نے غسل کیا دوسرے نے آ کر غسل کیا، تو ایک ہی برتن سے دونوں نے غسل کیا، یہ مفہوم ہوتا ہے. ہاں دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ ایک وقت میں غسل ہوتا تھا، اور پھر روایتوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ ستر یعنی ستر والے حصے پر کپڑا رکھ کر غسل کیا جاتا تھا. تو بہرحال یعنی یہ سب باتیں ثابت ہیں، بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا کہ ایک ہی وقت میں یہ غسل ہو رہا ہے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. ہاں دوسری روایتوں سے میں اس کا ذکر ملتا ہے. میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے. یہ جو مسئلہ ہے کہ مرد کا بچا ہوا عورت استعمال کرے یا عورت کا بچا ہوا مرد استعمال کرے وغیرہ کے جو مسائل آتے ہیں وہ بھی اس سے متعلق آ جاتے ہیں. یہاں مقصد دوسرا حصہ ہے ہمارے لیے سبق کے لحاظ سے، عمومی اعتبار سے اگر ہم سبق حاصل کریں اس روایت سے تو اس سے ہمیں حسن معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے کہ یعنی غسل میں اور ان چیزوں میں یعنی تکلفات نہیں ہوا کرتے تھے. اور دوسری بات وکان له شعر فوق الجمتی ودون الوفرتی، اصل باب سے مقصد یہ والا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے ایسے جو جمعہ والی مقدار جو کندھوں تک پہنچتی ہے اس سے اوپر فوقا اوپر تھے اور وفرہ والی مقدار سے نیچے تھے, یعنی کوئی لمہ تھے, یعنی ہمارے لحاظ سے لمہ ہو گئے. بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا ابو قطن قال حدثنا شعبۃ ونبی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. یہ براء بن عازب دونوں صحابی ہیں, براء بن عازب بن حارث, تو براء بچپن میں مسلمان ہو گئے تھے اپنے والد کے ساتھ, تو یہ دونوں براء بن عازب صحابی ہیں. بدر میں شریک ہونا چاہ رہے تھے لیکن عمر کم تھی تو ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی, لیکن ہے شروع سے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً ربعتاً پہلے آ چکا درمیانہ قد, اور دونوں کندھوں میں کچھ فاصلہ زیادہ تھا یعنی سینہ چوڑا تھا, اور آپ کے سر کے بال جمعہ وہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتاده رضي الله عنه قتاده قال قلت لانس رضي الله تعالى عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط كان يبلغ شعره شحمه اذنيه. آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہیں تھے, بالکل ہموار بھی نہیں تھے, سیدھے بھی نہیں تھے, بلکہ درمیانی صورت تھی, اور کان یبلغ شعره آپ کے سر کے بال وہ کانوں کے لو تک پہنچتے تھے. بھی قال حدثنا محمد بن یحیی بن عمر بھی قال حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عینۃ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانئ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکہ قدمۃ ولہ اربع غدائر. اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے یہاں مکہ تشریف لائے. ام ہانئ یہ ظاہر ابو طالب کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن ہوئی ہیں. یہ مکہ مکرمہ ہی میں تھیں, فتح مکہ کے موقع تک وہ وہیں پر رہی تھیں, ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے. اور جہاں پر آیت میں ذکر آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کر فرمائی جاتی ہیں, سورہ احزاب کی جو آیت ہے, کون سی آیت ہے کہ عمرہ آتا لا وہ کون سی آیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں, اللاتی حاجرن معک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی حاجرن معک, تو وہ قید لگا دی تھی کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے انہی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, جنہوں نے ہجرت نہیں کی جیسے ام ہانئ ہیں ان سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ مفسرین نے وہاں پر اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ ام ہانئ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے. جب تشریف لائے تو اس وقت وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِر, لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں غدیرتن, یہ غدیر یا غدیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ چوٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے بعضوں نے اس کے معنی وہی جو بیچارے ظاہری نظر جن کی ہوتی ہے بہت سی احادیث پر حقیقت حال نہ سمجھنے کی وجہ سے یہاں پر بعضوں کو غلط فہمی ہوئی, یعنی وہی جہالت کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹیاں بنائی تھیں. وہ کسی نے پتہ نہیں سنت ہے سنت ہے سنت کہہ کر چار چوٹیاں بنا کر, چوٹی جو چوٹی کی شکل میں ہو وہ تو عورتوں کی مشابہت ہے, اور عورتوں کی مشابہت کی صراحتاً حدیثوں میں منعت آئی ہے. اس کو اگر حقیقت سمجھے اس کی, تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حج وغیرہ کے عنوان میں, چونکہ یہ تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بظاہر یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے جیسا کہ اکثر شراح کی رائے ہے, اگرچہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ مکہ مکرمہ تشریف لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک تو صلح حدیبیہ کے موقع پر تو پہنچ نہیں سکے تھے تو وہ تو مراد ہو نہیں سکتا, اس کے یہ وہ سن 6 ہجری کی بات ہے. سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے تھے عمرۃ القضاء میں, اس کے بعد سن 8 ہجری میں دو مرتبہ کہہ سکتے ہیں سن 8 ہجری میں, ایک تو فتح مکہ کے لیے جب جا رہے ہیں تو اس وقت تو وہ ہتھیار وغیرہ پہنے ہوئے تھے, فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے, احرام نہیں تھا اسی وقت, پھر حنین وغیرہ تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر جعرانہ مقام سے پھر احرام باندھ کر عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے. تو گویا کہ یہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء, پھر سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے, اور 8 ہجری ہی میں اس کے بعد پھر حنین وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر جعرانہ سے تشریف لے گئے تھے, وہ تیسری مرتبہ ہو گیا مکہ مکرمہ جانا. اگرچہ مدینہ منورہ سے نہیں لیکن اسی علاقے سے دوبارہ جانا تو مکہ مکرمہ تشریف لے جانا وہ تیسری مرتبہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ چار مرتبہ گویا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا یہ جو ملتا ہے روایتوں میں۔ تو یہاں کون سا واقعہ مراد ہے؟ اکثر کے نزدیک حجۃ الوداع مراد ہے۔ تو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سر کے، ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے کہ آپ کے سر کے بال چار حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، یہ ترجمہ، چوٹی کے بجائے آپ کے سر کے بال چار حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ عام حالات میں ٹوپی، عمامہ وغیرہ پہننے کا دستور تھا، اور حج کے موقع پر بال کھلے رہتے تھے، احرام میں بال کھلے رہتے تھے، لمبے بالوں کو اسی طرح رہنے دینا، اس سے بال بکھریں گے، ظاہر اڑتے ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ تو سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لگا لیتے تھے جس کو تلبید کہا جاتا ہے، کہ بالوں میں کچھ لگا لیتے تھے جس سے بال ذرا جم جائیں۔ اس کو صرف سمجھنے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ آج کل شاید جیل کی طرح بعض چیزیں ملتی ہیں جو بالوں میں لگا دیں تو بال جم جاتے ہیں، اس کی کیا صورت ہوتی ہے پتہ نہیں، وہ سخت ہوتے ہیں یا وہ تیل کی طرح رہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تلبید میں یہ ہوتا تھا کہ بال ذرا سخت ہو جاتے تھے، جم جاتے تھے، یعنی بس اب وہ ہلیں گے نہیں زیادہ۔ تو احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اب جب بال لمبے ہیں اور ان کو تلبید کر لی گئی، یعنی اس کو کوئی چیز لگا دی جس سے سخت ہو گئے، تو اب ظاہر ہے لمبے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، تو پورا ایک پیس میں تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ایک ساتھ جڑے ہوئے تو نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ چار حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ یہ چار حصوں میں تقسیم ہونے کو یہاں پر اربع غدائر سے تعبیر کیا ہے، ورنہ ظاہر ہے چوٹی بنانا مراد نہیں ہے، چوٹی تو وہ تو عورتوں کی مشابہت ہے جو کہ ناجائز ہے۔ به قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. به قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي عتبة بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يفرقون يفرق يفرق، باب النصارى سے بھی کہہ سکتے ہیں، باب ضربہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، يفرقون اگر تمہاری کتاب میں وہ اعراب ہے وہ بھی صحیح ہے، اور بعضوں نے باب تفعیل سے بھی پڑھا يفرقون، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن مشہور یہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ وكان المشركون يفرقون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وہ فرق بھی اسی طرح ہوگا ثلاثی مجرد سے بغیر تشدید کے، لیکن تشدید کے ساتھ بھی غلط نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال یسدلو پیچھے کی طرف چھوڑ دیتے تھے، مانگ نکالے بغیر بس پیچھے کی طرف چھوڑ دیتے تھے، اور مشرکین اپنے سر کے بالوں میں مانگ نکالتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، اور اہل کتاب وہ اپنے سر کے بالوں کو پیچھے کی طرف مانگ نکالے بغیر ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی ان احکام میں جہاں آپ پر کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا، وجہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب کے پاس کوئی بنیاد ہے، کتاب ہے آسمانی، کوئی حکم کی بنیاد پر، احکام کی بنیاد پر وہ عمل کرتے ہیں، اور مشرکین ظاہر ہے ان کے پاس تو بس وجدنا آبانا، اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں میں اگر تقابل دیکھیں تو اہل کتاب کا مذہب ظاہر ہے بہت بہتر ہے مشرکین کے مقابلے میں، تو اس لیے جب تک وحی کے ذریعے کوئی حکم نہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ اہل کتاب کی موافقت اختیار فرمائیں۔ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے، بعضوں نے اور بھی وجہ لکھی لیکن سب سے اچھی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے۔ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم آیا ہوگا ظاہر ہے تو وحی کے ذریعے سے جب آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مانگ نکالنا شروع کر دی، گویا مشرکین والا جو طریقہ تھا اس کے موافق حکم آیا کہ آپ کو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، مانگ نکالنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالوں میں اور لباس میں یہ تو عرف اور عادت کا اعتبار ہے، عرف اور عادت کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے، جس قبیلے سے، جہاں سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کا طریقہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا، اہل کتاب کا طریقہ اختیار فرمایا، تو خاندانی اور وہاں کے ماحول، وہاں کے عرف کا اعتبار نہیں فرمایا، بلکہ اہل کتاب کا طریقہ. پھر اس کے بعد وحی آئے اور حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موافق سر کے بالوں میں مانگ نکالنا یا نہ نکالنا وہ بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا, صرف عرف اور عادت نہیں. یہ بعضوں نے اس پر یہ لکھ دیا اور بہت سوں کے ابھی بھی یہ خیال ہے اور سوچ ہے اور اس کو بہت قوت سے وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ دیکھو لباس میں اسلام میں کوئی پابندی نہیں, لباس اور یہ ظاہری حلیہ جو ہے یہ تو وہاں کے قوم اور وہاں کے مزاج کے لحاظ سے ہوگا. اور بعضوں نے یہاں تک بھی لکھ دیا والعیاذ باللہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغربی ملک میں مبعوث ہوتے تو پینٹ شرٹ پہنا کرتے. یہ ظاہر ہے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زبردستی اس پر منطبق کر دیتے ہیں. ایک انسان کی سوچ ہے, یہ کہہ دے کہ نہیں میں یہ مناسب یہ سمجھتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو منطبق کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے, ظاہر ہے یہ ایک یعنی انتہائی جرأت کی بات ہے. حالانکہ وحی کے ذریعے سے تمام باتیں بتائی گئیں اور لباس کے بارے میں اس کے اصول جو بتائے جاتے ہیں اس میں مستقل اس کی وضاحت آتی ہے. بالوں کے بارے میں بھی بہت یعنی افراط و تفریط کے معاملات ہوتے ہیں, یعنی بعض تو کہتے ہیں بالکل اس میں اسلام میں کوئی پابندی نہیں جو بھی جس طرح بھی انسان رکھے, حالانکہ مستقلاً محدثین اس بارے میں باب قائم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے, پھر اس کے احکام کے متعلق مختلف روایات ہوتی ہیں. یہاں پر تو مقصد احکام نہیں ہے, مقصد سنتیں ہیں, لیکن جہاں احکام آتے ہیں وہاں اس کی وضاحت آتی ہے. اصولی طور پر بات ذہن میں یہ رہے, ایک تو ہمارے جو بعض فتاوی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جیسے احسن الفتاوی میں مثلا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بالوں کے سلسلے میں ثابت ہے لمبے بال رکھنا, جب بال زیادہ لمبے ہو جائے کندھوں تک پہنچ جائے تو اس کو کاٹنا, یہ تو ثابت ہے, اس کا مطلب یہ سنت طریقہ ہو گیا. اور بالوں کو اس سے چھوٹے جیسے عام طور سے مشین سے کاٹتے ہیں یہ کبھی ثابت نہیں ہے, یعنی یا حلق ثابت ہے یا لمبے بال ہوں اور اس کو کانوں کے لو تک کر لیا جائے, اتنا تو ثابت ہے. تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلق, وہ بھی کب؟ صرف حج یا عمرہ کے موقع پر, اس کے علاوہ نہیں. ہاں دوسروں کو مثلا وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, ان کے بالوں کو حلق کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ثابت ہے, حلق کروا دیا تھا. لیکن بہرحال یا حلق ثابت ہے یا لمبے بال, یہ درمیان کی صورت ثابت نہیں ہے, لیکن اصول کے اعتبار سے وہ جواز ہے, اس کا اصول کے اعتبار سے اس کا جواز ہے. اس لیے کہ جب ظاہر ہے یعنی ثبوت کے اعتبار سے تو نہیں لیکن اصولاً, اس لیے کہ ظاہر شریعت میں جو اصول ثابت ہیں اس سے جواز معلوم ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں لیکن یہ جو درمیان کی صورت ہے کہ کچھ بال بڑے ہوں اور کچھ چھوٹے ہوں, اس کو انہوں نے تو ناجائز کہا ہے. وہ کہتے ہیں ناجائز, صاحب احسن الفتاوی اس کو ناجائز کہتے ہیں. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک درمیان کی صورت ہے, درمیان کی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص سر کے بالوں میں کچھ حلق کرتا ہے اور کچھ لمبے چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو قضا ہے, حدیث میں اس کے ممانعت آ گئی. اگر سے مقصد احکام نہیں تھا لیکن جب بات آئے تو ضمناً بتا دیتا ہوں کہ یعنی شریعت اس بارے میں بھی وضاحت کرتی ہے. تو بہرحال اگر سر کے بالوں میں کچھ حلق کیا, جیسے وہ مشروم کٹ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کچھ حلق ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑ دی, اس کی تو صراحتاً حدیث میں ممانعت آتی ہے, صحیح روایتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. لیکن یہ قضا کیا ہے؟ قضا کا لفظ آتا ہے بس, پھر روات اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قضا کے معنی حلق البعض و ترک البعض, لیکن یہ قضا کے معنی قضعتن, شراح جو فرماتے ہیں محدثین نے اس کی تشریح کی کہ قضا قضعتن سے, قضعتن کے معنی بادل کا جیسے ٹکڑا آسمان میں نظر آئے اس کو قضا کہا جائے گا. تو بالوں کا کچھ حصہ بالکل بڑا الگ سے معلوم ہوتا ہو یہ قضا ہے, ضروری نہیں کہ حلق کیا جائے. مثلاً آج کل حلق نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں مشین سے کاٹ دیا ہم نے حلق نہیں کیا ہے, تو حلق نہ کیا ہو لیکن سر کے بالوں میں کچھ حصہ بہت چھوٹا اور کچھ جیسے بہت بڑا جو ظاہراً نظر آتا ہے جیسے مشروم کٹ وغیرہ میں ان کے ہیں جو الگ الگ فیشن چلتے رہتے ہیں, تو وہ تو ظاہر ناجائز ہے, وہ قضا کے صراحتاً قضا میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ تو ناجائز ہے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قضا کے مشابہ ہوگا اس میں بھی کراہت سے خالی تو بہرحال نہیں ہوگا, قضا کے جتنا مشابہ ہوگا کراہت سے خالی نہیں ہوگا. تو سر کے بالوں میں یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان یعنی کان پر بال آ رہے ہیں تھوڑے بہت ان کو ٹھیک کر لیا, درست کرنا وہ تو ٹھیک ہے, درست رکھنا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہت چھوٹے اور بہت بڑے یہ قضا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی تو بہرحال نہیں ہوگا. به قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربعين ويبيش ولروايات كترة باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم كه كنجي استعمال کرنے کا بيان. आवाज़ हल्की आ रही है। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی استعمال کرنے کا بیان ہے۔ کنگھی استعمال کرنے کے بارے میں وہی اصول جو تھا وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ گویا تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے۔ تین جملوں میں انہوں نے جو اصول بیان فرمایا، بہت اچھا جملہ ہے ان کا۔ فرماتے ہیں کہ موالاتہ تصنعن، بہت زیادہ کنگھی کرنا، روزانہ انسان کنگھی کا، بار بار کنگھی کرنے کا اہتمام کرے، یہ تو تکلف ہے، یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، خاص طور پر مردوں کے لیے۔ عورتوں کے بال لمبے ہیں، ان کو ضرورت ہے، اور بال آپس میں، یعنی ظاہر ہے کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مشکل ہوگی تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں جب ضرورت نہیں ہے، جیسے مردوں کے بالوں میں، تو اگر لمبے بھی ہوں تو ہاتھ سے انسان درست کر سکتا ہے۔ تو کبھی کنگھی کرنا، کبھی نہ کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ کنگھی کا اہتمام، یہ تکلف ہے۔ موالاتہ تصنعن، ایک اصول۔ دوسرا اصول فرماتے ہیں کہ وہ ترکہ تدلیس، بعضوں نے تدلیس لام کے ساتھ، بعضوں نے تدنیس نون کے ساتھ بیان کیا، اور دونوں کے اپنے معنی ہیں۔ وہ ترکہ، اور بالکل ہی کنگھی نہ کرنا، یہ تدلیس، تدلیس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا، ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں تو یعنی زاہد عن دنیا ہوں، یہ دھوکے میں ڈالنا ہے۔ یا اگر نون کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تدنیس، جیسا بعضوں نے نقل کیا ہے، تو دنس گند سے، کہ وترکہ تدنیسن، اگر بالکل کنگھی نہیں کرتے تو میل جمع ہو جاتا ہے بالوں میں، اس کو بھی ضروری ہے کہ تیل ہو اور تیل لگا کر کنگھی کی جائے، میل اندر سے صاف ہو جائے۔ تو بہرحال بالکل نہ کرنا، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی منع ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ اغبابہ سنتن، کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا، یہ سنت ہے، یہی اس بارے میں خلاصہ ہے۔ بھی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن بن عیسیٰ قال حدثنا مالک بن انس عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اس حال میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، حالت حیض میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اصل مقصد تو کنگھی کرنا ثابت ہو گیا اس باب سے، اور دوسرا یہ بھی کہ حالت حیض میں، چونکہ اہل کتاب اور یہود وغیرہ میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عورت حیض میں ہے تو اس سے بالکل دور رہتے تھے، قریب بھی نہ آئے، اور ہمارے بھی ہندوستان کے بعض لوگوں میں، بعض قبائل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا حالت حیض، اچھا ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ لگا ہوا بھی گویا ناپاک اور گندا سمجھا جاتا ہے، اور برتن میں اگر اس کا اگر کہیں ہاتھ لگ گیا تو بھی اس کو گندا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا، اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں کنگھی کرتی تھی، حالت حیض میں ہوتی تھی، تو یعنی اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس میں کوئی شرعی لحاظ سے کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی خدمات کو بھی اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ انشاءاللہ ہماری کتاب اگر جلدی ختم ہوئی، ویسے ایک عرصے سے تقاضا ہے کہ حقوق زوجین کے بارے میں کچھ بات کی جائے، تو اگر کتاب جلدی ختم ہوئی تو کچھ عنوانات ذہن میں ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک عنوان یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے کیا حقوق ہیں، کس کے ذمے کیا ذمہ داریاں اور کیا حقوق بنتے ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس پر بات کریں گے۔ بس یہ کہ یہاں پر دیکھو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس طرح کی خدمات، یہ بھی ثابت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ثابت ہے، وہ بھی پھر روایت میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کر لیں گے۔ بھی قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا الربيع بن الصبيح عن يزيد بن ابان عن يزيد بن ابان يا ابان هو الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات حتى كأن ثوبه ثوب زيات۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے تیل استعمال فرماتے تھے، یعنی بار بار تیل لگانا سر میں، یہ آپ سے ثابت ہے۔ اور تسریح لحیتہ ہی، داڑھی میں کنگھی کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ ویکثر القناع، اور سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کپڑا باندھتے تھے، اور وہ کپڑا جو سر پر باندھتے تھے وہ ایسا ہوتا تھا حتیٰ کأن ثوبہ ثوب زیات، گویا کہ وہ آپ کا کپڑا وہ تیلی کا کپڑا ہو، تیل کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مثلاً تیل، بادام وغیرہ سے تیل نکالا، ہاتھ اس پہ صاف کر لیے، پھر کوئی چیز کا تیل نکالا، ہاتھ صاف کر لیے، تو وہ جو کپڑا تیلی کے پاس ہوگا وہ تیل والا ہوگا۔ اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں وہ یعنی گند جمع نہیں ہوتا تھا، بس تیل تیل نظر آتا تھا تیل کا۔ تو یہ کپڑا کون سا تھا جس کا یہاں ذکر ہے؟ وہ ٹوپی یا عمامے کے نیچے پہنا جانے والا ایک کپڑا ہوتا تھا جو آپ سر پہ باندھ لیتے تھے، اس کے اوپر سے ٹوپی اور عمامہ، تاکہ ٹوپی اور عمامے پر تیل کے آثار نظر نہ آئیں۔ بس یہ وہ والا کپڑا ہے۔ آگے انشاءاللہ مزید جہاں ٹوپی اور عمامے کا ذکر آئے گا وہاں اس کی مزید تفصیل آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پر کتنی قسم کے کپڑے رکھنا یا کپڑے سر پر باندھنا ثابت ہے۔ بھی قال حدثنا حناد بن سري قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا دائیں طرف سے شروع کرنا طہارت حاصل کرنے میں، تو وضو میں بھی جب ہم وضو کرتے ہیں اور ہاتھ کوہنیوں تک دھوتے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں، فی طہوری ہی، مسواک کرنے میں بھی، برش کرنے میں بھی دائیں طرف پہلے دائیں جانب کو ترجیح دی جائے۔ فی طہوری ہی اذا تطہر و فی ترجلی ہی، اور سر میں کنگھی کرنے میں، بالوں میں کنگھی کرنے میں بھی پہلے دائیں جانب، اور ففی انتعالی ہی، اور جوتا پہننے میں بھی جب آپ جوتا پہنتے تھے پہلے دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان يا حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا، وي کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی استعمال کرنے سے منع فرمایا مگر یہ کہ کبھی کبھی، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ بي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال آنے کا بیان۔ سفید بال تھے یا نہیں تھے؟ تھے تو صحیح، صحیح روایتوں میں ثابت ہے، لیکن بہت کم تھے، چند ہی بال سفید ہوئے تھے بالوں کے۔ اور جب بال سفید ہوں گے تو پھر خضاب لگانے نہ لگانے کا مسئلہ آئے گا، تو اگلا عنوان آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب استعمال کرنے کا بیان۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے امام ترمذی چل رہے ہیں۔ سفید بال کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یعنی ایک وجہ تو جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ سال تو من الاطباء ذات یوم طبیبا عن مشیبتی قال بلغم، تو ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، ایک حکیم سے پوچھا کہ میرے سفید بال کیوں ہوئے، انہوں نے کہا بلغم کی وجہ سے۔ اس کا مطلب بلغم زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بال سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سائل ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے خود ہی حکیم سے کہہ دیا، حکیم صاحب سے، کہ نہیں نہیں بلغم تو مجھے زیادہ نہیں ہے، بلکہ غم مجھے زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بالوں کے سفید ہونے کی، کہ غم اور فکر اور پریشانی، اور اس کے واقعات بھی ملتے ہیں، بعضوں نے بیان کیے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال کچھ عرصہ پہلے تو بالکل صحیح تھے، اور جب سے یہ ایک بوجھ آیا دماغ پر اس کے بعد سے بال سفید ہو گئے، اور بہت کم عرصے میں۔ اب وہ عمر کا وہ حصہ آ گیا تھا جس میں بال سفید ہونے کا وقت آ گیا تھا، یہ وہ پریشانی اور فکر، بہرحال فکر اور پریشانی سے بالوں کا سفید ہونا یہ تو حقیقت بھی ہے، اور قرآن سے بھی اشارتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، یعنی وہاں پر بھی کہ وہ ایسا دن فکر اور پریشانی اور ایسی گھبراہٹ کا دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو بہرحال فکر اور پریشانی کی وجہ سے بالوں کے جلدی سفید ہونا وہ تو ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے یہ خاندانی جو چیز ہے وہ بھی حقیقت ہے، کہ بعضوں کو بچپن ہی سے خاندانی لحاظ سے، بعض تو ہمارے یہاں ایسے بھی طلبہ آئے تھے کہ ابھی شاید 15 کے قریب ان کی عمر تھی اور بالوں کا بہت سا حصہ ان کا سفید ہو گیا تھا، اس طرح کے بھی بعض تھے۔ تو ہوتا ہے کبھی خاندانی ہوتا ہے، اس میں اس کا بڑھاپے سے، غم سے، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خاندانی چیز ہوتی ہے۔ بھی قال حدثنا، پہلے وہ شرح نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے عام طور سے لوگوں کے، صحت بھی چونکہ بڑی ہوتی، مضبوط ہوتی تھی، اور قوا بھی بڑے ہوتے تھے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سفید بال انہوں نے دیکھے، اول من رأى شيب، سب سے پہلے سفید بال انہوں نے دیکھے، انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کیا میرے بال میں سفیدی آ گئی، میں تو یہ الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ تو مؤمن کا ایک اعزاز کی چیز ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میرے اعزاز کو اور بڑھا دیجئے. یہ سفید بال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پہلے آئے تھے، داڑھی کے دونوں اطراف کے متعلق آتا ہے جہاں جوانب میں کہ سفید بال وہاں شروع ہوئے تھے. اب اس میں بھی خیر وہ اگلے باب میں پھر اس کا ذکر آ جائے. درمیان میں کسی کو سلام کرنا تھا. به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا همام بن قتادة قال قلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك. انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہیں، 10 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، ان کی عمر 10 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خادم کی ضرورت تھی تو ان کی والدہ نے بھیج دیا کہ اچھا یہ آپ کی خدمت کریں گے، بچے ہیں لیکن چلو ٹھیک ہے خدمت کریں گے. تو 10 سال کی عمر تھی اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ منورہ میں جب قیام فرمایا تو پورے 10 سال یہ خدمت کرتے رہے. تو اب ظاہر ہے کتنے قریب کے شخص ہیں یہ. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب استعمال فرمایا؟ قال لم يبلغ ذلك. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے، یعنی اتنے سفید ہوئے ہی نہیں تھے کہ خضاب کی ضرورت پیش آئے. انما کان شیبن فی صدغیہ. سفیدی تو صرف آپ کی کن پٹی، دونوں داڑھی کی دونوں جانب، جیسے میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کا یہیں سے شروع ہوا تھا، وہ ان یعنی دونوں طرف کی کن پٹی یعنی داڑھی کے یہ کان کے پاس والے جو بال ہیں داڑھی کے، ان میں کچھ سفیدی آئی تھی. ولیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ خضب بالحناء والکتم. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب استعمال فرمایا حنا اور کتم کا. حنا مہندی، کتم یہ بھی ایک قسم کی یعنی پیداوار، گھاس کی طرح کہتے ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن بس کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک قتم ایک قسم کی یہ گھاس کی طرح ہوتا ہے، اور اس سے جب اس کو مہندی میں ملاتے ہیں تو مہندی کا رنگ ذرا گہرا ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایک تو ہوتا ہے کہ مہندی تو سرخی مائل ذرا ہو جاتی ہے اور اس میں قتم ملا لیں گے تو اس میں ذرا سیاہی مائل ہو جائے گا، جس کو ہم براؤن یا ڈارک براؤن کے قریب کہہ سکتے ہیں، سیاہ نہیں، زیادہ سیاہ کی تو ممانعت ہے. به قال حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما عددت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعره بيضاء. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں 14 بالوں سے زیادہ سفید میں نہیں گن سکا، یعنی کل بال میں نے جو گنے تھے قریب سے دیکھا تو 14 بال تھے سب ملا کر جو سفید ہوئے تھے. تو پیچھے جو منع فرمایا کہ وہی کہ تھوڑے سے بال تھے اور تھوڑے سے بال سفید ہوتے ہیں تو خضاب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انس رضی اللہ عنہ نے تو منع فرما دیا کہ آپ نے خضاب استعمال ہی نہیں فرمایا. خضاب کا باب خیر اگلا عنوان ہے، یہاں پر تو یہ کہ سفید بال آئے تھے یہ ثابت ہوا. بھی قال حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہما يسأل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال آئے تھے؟ فقال کان اذا دہن رأسه لم یر منہ شیب فاذا لم یدہن رؤی منہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل استعمال فرماتے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے، لم یر منہ شیب، اس لیے کہ وہ تیل کی وجہ سے باقی بالوں کے ساتھ دب جاتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے، اور جس وقت تیل نہیں لگایا ہوتا اور جب تیل نہیں ہوتا سر میں تو اس وقت سفید بال نظر آتے تھے، اس کا مطلب ہے تھے، یہ بھی ثابت ہو گیا. بھی قال حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکندی الکوفی قال اخبرنا یحیی بن آدم عن شریک عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرۃ بیضاء. یہ فرماتے ہیں تقریبا سفید بال سفید تھے، یہ 20 بال تقریبا سفید. بھی قال حدثنا ابو کریب محمد بن العلاء قال اخبرنا معاویہ بن ہشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن کریمت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا، یعنی آپ کی جو قوت ہے، آپ کی جو صحت ہے، ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی جوانی، آپ کے بالوں میں سیاہی باقی رہتی ابھی تک، لیکن اس کے باوجود دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے اب سفیدی کے آثار آپ پر نظر آنے لگے ہیں، یعنی ان تمام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو دیکھتے، ورنہ تو عام حالات میں ٹھیک ہے کسی کے بال جلدی سفید ہو جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحت اور قوت تھی اس کے اعتبار سے سفید بال آنا وہ کوئی عام معمولی چیز نہیں تھی۔ تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غم کا اظہار کرنے لگے کہ یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آنے لگ گئی، یعنی کیا آپ پر کوئی بوجھ ہے، کوئی فکر ہے؟ فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، مرسلات ہیں، عام تسالون ہے، الشمس کورت ہے، جس میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا۔ اور سورہ ہود کے بارے میں بعض روایتوں میں بھی تفصیل آتی ہے کہ اس میں جو آیت ہے فاستقم کما امرتا، کہ وہی جس کا پہلے ذکر آیا تھا، کہ چونکہ اس میں استقامت، اور استقامت تو بہت مشکل کام ہے، تو وہ بھی آیت ہے اور اس میں قیامت وغیرہ کے مناظر بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مناظر جو تھے وہ ہماری طرح نہیں کہ سرسری ٹھیک ہے ہم اذا الشمس کورت پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیں اور تفسیر بھی پڑھ لیں، تب بھی ہمارے ذہن میں وہ مناظر سرسری ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے مناظر دکھائے بھی گئے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی تھی کہ آپ نے اس کو برداشت کیا۔ ہمارے واقعات تو بہت سے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں ایک تھے جنہوں نے کشف قبور سیکھا تھا، تو ایک مرتبہ ان کو خیال ہوا کہ اچھا چلو، یعنی بڑی عمر میں جانے کے بعد ان کو خیال یہ ہوا کہ اچھا میں ذرا دیکھوں، کسی کا انتقال ہوا تھا تو ان کے بارے میں، چونکہ وہ طریقہ سیکھا تھا، عمل نہیں کیا تھا، تو ایک کے بارے میں کیا، اس کے بعد پھر باقی، اس کے بعد سے ان کی حالت بس بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب مراقبہ کیا اور مجھے جب کشف ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کے اکثر لوگ عذاب میں ہیں اور آگ ان پر بھڑک رہی ہے، وہ مناظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ بس اس کے بعد چند ہی دن وہ زندہ رہے اور بس وہ، یعنی عجیب سی حالت تھی ان کی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، بس وہ عجیب سی حالت تھی، اور اس کے بعد ان کا جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ مناظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے لیلۃ الاسراء والمعراج میں، اس کے علاوہ جو آپ کو دکھائے گئے، امت کے آئندہ جو حالات ہونے والے تھے وہ دکھائے گئے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت دی تھی کہ اس کو آپ نے برداشت فرمایا، جس کو سورہ والنجم اذا ہوا کی جو ایک آیت ہے اس میں بہت مختصر لفظوں میں جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخرت کے وہ مناظر، جب وہ لیلۃ الاسراء والمعراج میں دکھائے جا رہے تھے، تو جتنا دیکھنے کا کہا اتنا ہی دیکھا اور اس سے زائد دیکھا ہی نہیں، ما زاغ البصر، یعنی اور گھبرا کر کبھی آنکھ ہٹائی بھی نہیں، ما زاغ البصر، یعنی جو دیکھنے کا حکم تھا وہاں سے نظر ہٹی نہیں، اور جہاں دیکھنے کا حکم نہیں تھا وہاں آگے بڑھ کر دیکھا نہیں، انسان گھبرا جاتا ہے تو اچھا نہیں یہ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ اچھا وہاں دیکھ لے وہاں کیا ہو رہا، نہیں، ما زاغ، استقامت جس کو آپ کے مزاج میں، طبیعت میں استقلال اور استقامت جو تھی اور پختگی تھی، اس کو اس بہت جامع انداز میں ما زاغ البصر وما طغى میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی تھی کہ برداشت فرمایا۔ به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر سفیدی آ رہی ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، قال قد شيبتني هود وأخواتها۔ به قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمسة التيمي تيم الرباب، چونکہ تیم اور بھی خاندان تھے، قریش کے بھی تیم تھے، تو ان کو یہ الگ کرنے کے لیے کہ تیم قریش نہیں تھے تو اس لیے عام طور سے تیمی کہتے ہیں، تو تیم الرباب کہہ دیتے ہیں۔ رباب کیوں ہے اس کی مستقل وجہ ہے، حاشیہ وغیرہ میں مل جائے گی۔ تیم الرباب قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن لی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، قال فاریتہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھلائے گئے، یعنی گویا کہ پہلے سے پہچانتے نہیں تھے، لوگوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو اریتہ فقلت لما رأیتہ ھذا نبی اللہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب پہلی نظر آپ پر پڑی تو میں نے بے اختیار میں نے یہ کہہ دیا یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ سچے کا، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچے آدمی ہی ہو سکتے ہیں، یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہی ہاں ہاں واقعی اللہ کے نبی ہیں، چہرے میں جو رونق ہے، جو نورانیت ہے. وعلیہ ثوبان اخضران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو سبز کپڑے پہنے تھے. اب واقعی وہ سبز تھے، یہ وہی جیسے پیچھے آیا کہ سفید لیکن اس پر سبز لکیریں اندر تھیں. ولہ شعر قد علیہ شیب، آپ کے بال تھے جس پر کچھ سفیدی آ گئی تھی، لیکن سفیدی کیسی، وہ شیبہ احمر، لیکن سفیدی بھی اس میں سرخ رنگ تھا. انسان کے بال جب سفید ہونے لگتے ہیں تو سفید ہونے سے پہلے وہ سرخ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یعنی بغیر خضاب کے خود بخود سرخ ہو گئے وہ، یعنی سفیدی سے آنے سے پہلے ہلکے ہو گئے، ہلکا رنگ ہلکا ہو گیا جو سرخ ہو جاتے ہیں. تو وہ شیبہ احمر کے اب دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی یعنی من جانب اللہ ہی وہ سفید ہونے سے پہلے جو سرخ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ خضاب استعمال کرنے کی وجہ سے. اس لیے تمہاری کتاب میں نیچے لکھا ہے کہ احمر بذاتی ہی اور بالخضاب، وہی دونوں توجہ نیچے بیان کر دیں. بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا سریج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماک بن حرب قال قیل لجابر بن عبد سمرة رضی اللہ تعالی عنہما اکان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب قال لم یکن فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب الا شعرات فی مفرق رأسه اذا الدہن وراہن الدہن. اب ساسم کے سر کے بال میں کوئی سفیدی نہیں تھی سوائے چند بالوں کے جو مانگ والی جگہ میں، مانگ والی جگہ میں نظر آتے تھے، اس لیے فرما دیا مانگ والی جگہ میں، اور جب تیل لگاتے تھے تو تیل ان کو چھپا دیتا تھا، تیل کی وجہ سے وہ سفید بال بھی نظر نہیں آتے تھے. اس لیے جنہوں نے انکار کیا کہ سفید نہیں تھے وہ بھی ٹھیک، اس لیے کہ نظر نہیں آتے تھے، اور سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی ہوتی تھی تو بہت کم ہوگا کہ اس سر کے مانگ والا حصہ کسی نے دیکھا ہو، لیکن اور وہ بھی جس وقت تیل نہ لگا ہو، تو اس لیے جنہوں نے انکار کیا وہ بھی غلط نہیں ہے. اسی سے متعلق ایک عنوان ہے، اس کو بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، بالوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب استعمال کرنے کا بیان. خضاب استعمال فرمانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس میں دونوں رائے ہیں. چونکہ اب بال چند ہی سفید ہیں یہاں داڑھی کے دونوں اطراف میں یا مانگ والی جگہ پہ، تو اب خضاب استعمال فرمایا، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی، چند ہی بال سفید تھے. اب جو سرخ بال تھے وہ سرخ مہندی کی وجہ سے تھے یا بذات خود سیاہ ہونے سے پہلے ہوئے تھے وہ بھی معلوم نہیں ہے. تو جنہوں نے سرخ بال دیکھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو بغیر مہندی کے، بغیر خضاب کے سرخ ہوئے تھے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو محدثین کی دونوں رائے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ خضاب استعمال فرمایا، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں. اور اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہے تو اصولاً ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ المثبت اولا من النافی. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں دیکھا، ظاہر ہے کہ جو ہاں کہہ رہا ہے اس کی بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ خضاب استعمال کرنے کے کبھی کبھی کوئی موقع آیا ہوگا. تو کبھی کسی نے دیکھ لیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا ہے، تو ان کی بات اولا ہوگی بنسبت اس کے جو انکار کر رہے ہیں. تو یہ اصولی بات ہے. لیکن یہاں دوسری بھی ایک بات ہے، المثبت اولا من النافی جو ہے وہ تو عام اصول ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خضاب سر پہ نہیں دیکھا یا داڑھی میں نہیں دیکھا، بس بال سرخ دیکھے، اس بنیاد پر اگر کوئی کہہ رہا ہے خضاب استعمال فرمایا، تو پھر تردد آ گیا. اس لیے کہ بالوں کا سرخ ہونا خضاب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بذات خود بھی سیاہ ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو صرف سرخ بال دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ خضاب استعمال فرمایا، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ خضاب کا اس بات نہیں کر رہا، وہ سرخ بالوں کا اس بات کر رہا ہے. بس یہ ایک سوچنے کے لحاظ سے ایک بات ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں منقول ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حنفیہ بھی اور شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ خضاب استعمال کرنا سنت یا مستحب ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا نہ ہو. یعنی بعض انکار کرتے ہیں بعض اس بات، لیکن پھر بھی یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، صحابہ نے استعمال کیا تھا، آپ نے اس کو پسند فرمایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بوڑھے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام میں داخل ہوئے، بوڑھے تھے، بالکل سفید، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید. آپ نے فرمایا کہ کچھ خضاب ان کو لگا دو، بہت بوڑھے ہیں، نابینا بھی ہو چکے تھے، فرمایا خضاب لگا دو لیکن سیاہ استعمال نہ کرنا. تو سیاہ سے منع فرمایا اور خضاب کی ترغیب دی. اس لیے بہرحال حنفیہ شافعیہ یہ اس کے قائل ہیں کہ خضاب استعمال کرنا یہ سنت یا مستحب، بعضوں نے سنت کا بعضوں نے مستحب فرمایا. ہمارے لوگوں میں اس میں بھی عجیب افراد و تفرید، یعنی استعمال نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی استعمال نہ کرے، اس لیے کہ ہر مستحب پہ، اس لیے کہ یہ مشکل کام ہے انسان استعمال کرے، پھر اس کو ظاہر ہے کہ وہ اوپر سے پھر سفید ہونے، اس لیے کہ بال جب بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو سفید آتے ہیں، پھر سفید آنے شروع ہوئے پھر استعمال کرنا، تو ایک کام ہے، مشقت ہے، نہ استعمال کرے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، نہیں نہیں اپنے بڑھاپے کو چھپانا ہے تو بڑھاپے کو چھپانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ جو برا سمجھتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. یعنی اسلام کا ایک حکم ہے اور فقہا اس کو مستحب کہتے ہیں، کبار صحابہ سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہونے میں دونوں رائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. تو اس کو برا سمجھنا یا اس کو عیب سمجھنا، یہ بس یہ سوچ کا فرق ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، نہ کرے. ایک مرتبہ میں نے حضرت مفتی احمد صاحب سے یہ پوچھا تھا، وہ تو اس وقت خضاب لگایا کرتے تھے، یعنی شروع میں ہم جب تک پڑھتے تھے تو ان کے بالوں میں خضاب ہوتا تھا، مہندی عام طور سے استعمال کرتے تھے، خضاب لگاتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے اکابر سے یہ کیوں خضاب کا زیادہ سلسلہ نہیں ملتا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، ظاہر ہے اب 90 کے قریب عمر ہے، وہ کہاں خضاب لگائیں گے. لیکن بس میں نے سوال یہ کیا کہ واقعی ہمارے یہاں اگر استحباب ہے تو ہمارے اکابر میں اس کا سلسلہ بہت زیادہ نہیں رہا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. انہوں نے فرمایا کہ مشقت ہے تو مشقت کی وجہ سے نہ لگانا وہ الگ بات ہے، لیکن استحباب، بہرحال استحباب کے سب قائل ہیں. بس میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکابر کا نہ لگانا، ظاہر ہے اب دوسروں کو مشقت میں ڈالنا کہ اچھا یہ لگاؤ یہ کر دو، خود اپنے کام، اگر انسان جب خود اپنے کام نہیں کر سکتا اور دوسروں پر ذمہ داری آتی ہے تو پھر دوسروں پر ایک ذمہ داری مزید کیوں بڑھائی جائے. تو اس لحاظ سے دوسروں کو مشقت سے بچانا وہ ایک الگ بات ہے، یہ اپنے آپ کو مشقت سے بچانا ظاہر ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو برا سمجھنا یہ سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے.
بھی قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة رضي الله تعالى عنه قال وابو رمثة في شبه روايه کی گزری اخبرني ابو رمثة رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا،
میرا بیٹا ساتھ تھا. یہ بیٹے کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، ابو داؤد شریف میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا فرق ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے یا بیٹے کے ساتھ آئے تھے. بہرحال تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا ابن کہا تھا، تمہارا بیٹا ہے، بہت مشابہت تھی دونوں کی، تو آپ نے مزاح کے انداز میں پوچھا تمہارا بیٹا ہے، تو قلت نعم، فقلت نعم اشہد بہ یا اشہد بہ، میں نے کہا کہ جی ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے، اشہد بہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اتنی پختگی کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، یا اشہد بہ آپ گواہ رہنا کہ میرا بیٹا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ گواہ، سے کہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے اشہد بھی، تو اگر اشہد ہے آپ گواہ رہنا، یہ گویا کہ اچھا کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ہوتا کیا تھا جاہلیت میں ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر یعنی کوئی جو بھی وہاں کا حاکم اور بڑا ہے پتہ ہے کہ اچھا یہ باپ یہ بیٹا، تو اچھا باپ نے غلطی کر لی، باپ کہتا ہے اچھا ایسا کرو میرے بدلے میں میرے بیٹے کو سزا دے دو. چلو ٹھیک ہے، خاندان کا ہی فرض ہے نا، چلو اس کو سزا دے دیتے ہیں. بیٹے نے کیا، باپ کہتا ہے اچھا مجھے اس کے بدلے میں سزا دے دو. تو یہ جاہلیت کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اشہد بھی آپ گواہ رہنا یہ میرا بیٹا ہے، کبھی کچھ ہو جائے تو اچھا میرے بدلے میں اس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ اچھا قال لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، ٹھیک ہے تمہارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن لا یجنی علیک، اس کی جنایت کا بوجھ تم پر نہیں ہوگا اور اس کی اور تمہاری جنایت کا بوجھ اور سزا ان پر نہیں آئے گی. لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، یہ جاہلیت کی ایک رسم کو مٹانے کے لیے فرمایا. قال ورأیت الشیب احمر، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کو دیکھا کہ وہ سرخ تھے. اب وہ بذات خود سرخ تھے یا خضاب کی وجہ سے سرخ تھے یہ نہیں معلوم. بہرحال قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب وافسره، اس بارے میں آپ کے سفید بالوں کے بارے میں یہ سب سے زیادہ صحیح اور واضح بات منقول ہے کہ آپ کے، کوئی کہتا ہے سفید تھے کوئی کہتا ہے نہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں سفید تھے لیکن سفید میں سرخ تھا، تو اس لیے اب وہ سرخ کون سا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال سفید میں سرخی تھی. اب امام ترمذی خضاب کے قائل ہیں، یعنی خضاب کو وہ ثابت مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس میں بھی ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ انہوں نے دونوں طرح کی روایتیں پیش کر دیں. تو اس لیے خلاصہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس کا.
لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب استعمال فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ وروا ابو عوانۃ هذا الحدیث عن عثمان بن عبداللہ بن موہب فقال ام سلمۃ رضی اللہ عنہ. لیکن ایک بات ہے شبہ کی کہ یہی روایت ابو عوانہ نقل کرتے ہیں عثمان بن عبداللہ بن موہب سے, تو انہوں نے صحابی میں ابو ہریرہ نہیں بیان فرمائے بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سند میں اضطراب ہو گیا کہ یہ صحابی کون کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب استعمال فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ. بھی قال حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبانا النضر بن زرارۃ عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجہزمۃ امراۃ بشیر بن القصاصیۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردع من حناء شك في هذا الشيخ. پہلے تمہاری کتاب میں رد عین کے ساتھ ہے یا غین کے ساتھ ہے؟ غین پہلے. خیر, یہ جہزمیہ جو بشیر ابن القصاصیہ کی بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں, ينفض رأسہ آپ کے سر کے بالوں سے پانی گر رہا ہے. اس وقت آپ نے غسل فرمایا تھا, تو غسل کے بعد جیسے بال لمبے ہیں اور سر کے بالوں سے پانی گر رہا تھا, اور آپ کے سر میں ردعن کے فرمایا یا ردعن فرمایا, یہ راوی کو کون کہاں سے شک ہو گیا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ شک کا فی ہذا الشیخ, شیخ سے مراد امام ترمذی کے استاد یعنی ابراہیم بن ہارون کو شک ہو گیا کہ یہ لفظ ردغن ہے یا ردعن ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں میں یہ مہندی کا اثر تھا. رد کے معنی یعنی داغ اور دھبے کے آتے ہیں, گویا مہندی کے آثار آپ کے سر میں تھے, گویا اس وقت آپ نے مہندی استعمال فرمائی ہوگی, خضاب لگایا ہوگا. بھی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلمۃ قال اخبرنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال دیکھے جن پر خضاب لگا ہوا تھا. تو پیچھے تو انس رضی اللہ عنہ منع فرما رہے تھے, اب فرما رہے ہیں کہ خضاب لگایا. مقصد یہ ہے کہ اس پورے سر کے بال تو سفید ہوئے ہی نہیں تھے کہ خضاب کی ضرورت ہو, چند بال تھے ان میں کبھی خضاب لگا لیا تھا, تو کبھی گویا خضاب لگانا یہ خود انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو گیا. قال حماد, حماد فرماتے ہیں واخبرنا عبداللہ بن محمد بن عقیل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه مخضوبا. یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال دیکھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے جن پر خضاب لگا ہوا تھا. تو یہ ابھی بھی بعض جگہوں پر میوزیم وغیرہ میں جو بال ہیں تو ان کو غور سے دیکھے تو اس میں سرخ رنگ کے آثار ابھی بھی نظر آتے ہیں, بعض بالوں میں سرخ رنگ کے آثار نظر آتے ہیں, لیکن وہی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ سرخ رنگ بذات خود تھا یا وہ خضاب کا اثر تھا. بہرحال وہی خلاصہ آ گیا کہ خضاب استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں رائے ہیں محدثین کی, بظاہر یہ کہ آپ نے خضاب استعمال فرمایا اور استعمال فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو, لیکن بہرحال جمہور کے یہاں استعمال کرنا اس کا مستحب ہے. سیاہ کے علاوہ سیاہ رنگ تو منع ہے, اور باقی جو رنگ عام طور پہ خضاب کے مہندی کے یا سر کے بالوں کے جو رنگ ہوتے ہیں ان رنگوں میں رہتے ہوئے استعمال کرنا یہ درست ہے, لیکن ان کے علاوہ رنگ جو عام طور پر رائج ہی نہیں, ان جو نہ مہندی کے رنگوں میں آتے ہیں اور نہ قدرتی رنگوں میں آتے ہیں, اب کوئی جیسے یہاں کے تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, گرین رنگ کوئی کر لیتا ہے, کوئی پنک رنگ کر لیتا ہے, کوئی عجیب سے پیلے رنگ کر لیتا ہے, تو یہ سب جو رنگ ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ غیروں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے خلاف ہے, یعنی اس کو یعنی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ شکل بگاڑنا بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں درست نہیں ہیں, اس طرح کے رنگ درست نہیں ہیں, باقی جو قدرتی رنگوں میں یا مہندی کے رنگوں میں آ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.